يحمده وصلي على رسوله الكريم. یہ کتاب ہے اکمال الشیم عز شیخ عطا اللہ سلمی رحمۃ اللہ علیہ کے اصلاحی محفوظات کا مجموعہ ہے. اس میں سے ہماری اس جمعے کی مدد سے پڑھا جاتا ہے. اللہ پاک سے مانگ کر بیٹھیں تو اس میں اللہ نے جو تاثیر رکھی ہے ہمارے دلوں میں اتر جائے، تاکہ ہمارے دلوں کی بھی کامل اصلاح ہو جائے، جو ہمارا اس مجلس سے مقصود ہے کہ ہمارے دل بن جائیں، سنور جائیں، پاک ہو جائیں، صاف ہو جائیں، شفاف ہو جائیں، اللہ پاک کی محبت سے معمور ہو جائیں، اللہ کے عطاعت کو شوق اور رغبت سے بھرنے والے بن جائیں، اللہ کے نافرمانی سے بھی روکنے والے بن جائیں. انشاءاللہ اللہ سے مانگ کر بیٹھیں گے تو اللہ یہ تاثیر ہمارے دلوں میں اتاریں گے، اور یہی ان اللہ والوں کا مقصود رہا. یہ حضرت کے ارشادات بھی ان لوگوں کے لیے ہیں جو آپ کے پاس اس زمانے میں، جو حضرت کا وصال 709 ہجری میں ہوا، تو جو آپ کے پاس اسی قلب کو لے کر آتے تھے. یہ ارشادات کچھ ذرا اونچے درجے کے ہیں، اکثر عرض کیا جاتا ہے کیونکہ یہ ایک تدویب کے ساتھ اباب باندھے ہوئے ہیں. اب جو یہ کتاب اختتام کے قریب ہے، یہ باب ذرا اونچے درجے کا ہے. اصل میں سالک سے خطاب ہے، سالکین سے خطاب ہے. سالک وہ ہے جس نے اللہ کی محبت والے اعمال کو کرنے کی صلاحیت حاصل کرنے کا ارادہ کیا ہے، جو چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر ایسی صلاحیت آئے جو ہمیں اللہ کے قریب کر دے، یعنی اس کی رضا کے قریب کر دے، اس کی خوشنودی کے قریب کر دے. اور اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی اس کی اطاعت میں، نافرمانی چھوڑنے میں ہے. وہ شریعت مطہرہ ہے، یعنی شریعت مطہرہ پر چلنے کی اپنے اندر ہمت حاصل کرنا، قوت حاصل کرنا. جو کرنے والے کام ہیں ان کو اللہ کے لیے کرنے والے بنے، اور جن سے روکا گیا ہے اللہ کے لیے ان سے رکنے والے بنے. نفس ہمارا مخالف ہے، ماحول کی فضائیں ہماری مخالف ہیں، شیطان ہمارا مخالف ہے. یہ منفی قوتیں جو ہیں ان سے مقابلہ ہمارا ہر وقت چلتا رہتا ہے. تو دل کے اندر ایسی قوت حاصل کرنی ہے کہ ان کو مغلوب کر کے ہم چلیں، اللہ کی طرف بڑھیں. اس کے لیے اللہ والے جو ہیں وہ کچھ اذکار بتاتے ہیں، کچھ اشغال بتاتے ہیں دل کو مشغول کرنے کے لیے، دل کی نگرانی کے لیے کچھ مراقبات بتاتے ہیں. اب جب یہ سالکین ان اعمال میں لگتے ہیں اپنے دل کے اندر اصلاحیت کو حاصل کرنے کے لیے، ذکر میں، شغل میں، مراقبے میں، تو پھر اللہ کی طرف سے ان کے دل پر کچھ واردات ہوتی ہیں، کچھ تجلیات ہوتی ہیں، جو ایک ذوقی چیزیں ہیں اور ہر ایک کا ذوق اس میں مختلف ہے. اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے، سالک انہیں کے اندر پھنس کے رہ جاتا ہے، تو یہاں بھی اللہ والے پھر سنبھالتے ہیں کہ یہ رکاوٹیں بھی دور ہوں، اس میں پھنس کے رہ جائیں. کیونکہ یہ تو اس لیے آئے ہیں احوال، تاکہ دل کے اندر جو ہے نفس کو توڑنے کی، اس سے بچنے کی، شیطان سے بچنے کی قوت حاصل ہو اور آگے بڑھے. اگر انہی میں پھنس کے رہ گئے تو وہ جو مخلوقی ہوگی تو پھر اس سے رک جاتے ہیں. اس لیے اس کی نشاندہی، اور یہ باب اب یہ اس باب کا یہ آخری ملفوظ ہے. پچھلی جمعے کچھ پڑھا تھا اس میں سے، اب بقیہ میں سے پڑھ لیتے ہیں. اصل تو ملفوظ عربی میں ہے، جس کا ترجمہ مولانا خلیل احمد صارفی رحمۃ فرمایا، پھر اس کی آگے کچھ تشریح کی ان کے خلیفہ عبداللہ گوئی رحمۃ اللہ علیہ نے. یہ ملفوظ پھر پڑھ لیتے ہیں، پھر بقیہ میں سے پڑھیں گے. فرماتے ہیں، پھر جب حقوق کے آسمان یا خواہشات کی زمین کی طرف نزول فرماتے ہیں تو اذن اور تمکین اور پختہ یقین کے ساتھ، نہ حقوق کی طرف بے ادبی اور غفلت کے ساتھ نزول فرماتے ہیں، نہ خواہشات کی طرف اپنی نفسانی خواہش اور فائدہ اٹھانے کی غرض سے، بلکہ اس میں صرف اللہ تعالیٰ کی مدد سے، اللہ کے واسطے، اللہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف توسل پکڑ کے داخل ہوتے ہیں. چنانچہ ارشاد ہے، یہ قرآن کی آیت کا مفہوم ہے، اور کیا ہے، اے پروردگار داخل کر مجھ کو سچا داخل کرنا اور نکال مجھ کو سچا نکالنا، تاکہ جب تو داخل کرے تو میری نظر تیری طاقت اور قوت کی طرف ہو، اور جب مجھ کو نکالے تو تیری طاعت و انقیاد تیری طرف ہو، اور میرے لیے اپنی طرف سے صاحب شوکت مددگار مقرر فرما کہ میرے نفس پر اور میرے ساتھ دوسروں کی مدد کرے، اور میرے نفس کی مجھ پر مدد نہ کرے، نفس کے مشاہدے پر میری اعانت کرے، اور مجھ کو میری ظاہری حس کی معلومات سے بالکل فنا کر دے۔ یہ ذرا لمبا ملفوظ ہے، اس کے فائدے میں کچھ بڑا تھا، پھر پڑھ لیتے ہیں۔ مولانا عبداللہ گوگی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ سالک کے لیے جب مقام فنا میں رسوخ کامل ہو جاتا ہے، اس کی تشریح پچھلی دفعہ کچھ ہو چکی، سالک کا لفظ پھر آیا ہے کہ یہ ارشاد آپ انہیں کے لیے ہیں کہ جو چل رہے ہیں کس طرف؟ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کی طرف، اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کی طرف۔ اور اس راستے میں جو رکاوٹیں ہیں وہ نفس کی ہیں، خواہشات کی ہیں، ماحول کی ہیں، بگڑی طبیعت کے، ان کو پیچھے جیسے چھوڑتے چلے جانے ہیں۔ تو یہاں فرماتے ہیں کہ سالک کے لیے جب مقام فنا میں رسوخ کامل ہو جاتا ہے۔ اب مقام فنا کیا ہے؟ یہاں پر یعنی ایسی صلاحیت آ جاتی ہے، ایسی استعداد آ جاتی ہے کہ نفسانی قوت، نفسانی صفات مذمومہ جو ہیں یہ جیسے کل عدم ہو جاتی، فنا ہو گئی، بالکل ختم تو نہیں ہوگی، انسان فرشتہ نہیں بن سکتا، لیکن اس درجے میں آ جاتی ہے کہ اب ان پر یہ غلبہ نہیں کرتی۔ اس لیے ہمارے جب یہ مقام فنا میں رسوخ کامل ہو جاتا ہے تو یعنی اس کے لوح قلب سے غیر اللہ کا نفس من کل وجود محو ہو جاتا ہے۔ یہ تختی ہے نا، دیکھ لیکن اس تختی سے ایسی ہو گیا ہے کہ اللہ کے غیر کا نفس جو ہے، جو اللہ کے غیر کی طرف توجہ دلاتا ہے ہر وقت، ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہر وقت ہماری توجہ مخلوق کے گھر کی، تو اس کے لیے غیر اللہ کا نفس میرے کل وجود ہر طرح سے بالکل اب دھیان جاتا ہی نہیں۔ میں نے اس کو پچھلے دفعہ بڑی تفصیل سے بات ہوئی اپنے بزرگوں کا، جن کے اللہ نے صحبت اٹھانے کا موقع عطا فرمایا ہے، ان کے واقعے بھی بتایا کہ بالکل ایسے لگتا تھا جیسے نفسانی ہے ہی نہیں، ہر حال میں ہر وقت توجہ کدھر ہے؟ یعنی جیسے اللہ کی قدرت کو ہر چیز میں مشاہدہ کر رہے ہیں۔ تو اس کی لوح قلب سے غیر اللہ کا رب من کل ہر طرح سے، اور اس کے قلب کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ہر وقت مشاہدہ جلال و جمال حق میں مستغرق رہتا ہے۔ اس پہ تفصیل سے بات ہوئی، استغراق کی جائے، یعنی یہ چیزیں ذوقی ہیں، یہ اشارہ تو ہو سکتا ہے لیکن اس کی حقیقت جب تک وہ ذوق بیدار نہیں ہوگا سمجھ میں آنا مشکل ہے۔ یعنی جب ایسی محویت ہو جاتی ہے، جب نفسانیت دل کے اندر مغلوب ہو جاتی ہے، صفات مذمومہ کل عدم ہو جاتی ہیں، شیطان کے دور سے بچنے کی صلاحیت آ جاتی ہے، بگڑی طبیعت کا اثر دل سے نکل جاتا ہے، تو ایسی شفافت، ایسی لطافت، ایسی پاکیزگی آ جاتی ہے اور ایسی صلاحیت حاصل ہو جاتی ہے کہ دل کے اندر کا وہ حاصہ بیدار ہو جاتا ہے۔ اس سے پھر جیسے مشاہدہ کر رہا ہے کس کا؟ جلال حق کا اور جمال حق کا۔ اب اس کے اندر جو ایک مزہ ہے، جو سرور ہے، وہی جاننے کا جو، تو اس کے اندر ایسے میں ہوتے ہیں مستقبل جیسے غرق ہوتے ہیں۔ آپ سے اس کے اندر ہمارے اللہ والوں کے اکثر آپ واقعات میں پڑھیں گے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر جو ہے کہ ان کی توجہ جو ہے وہ یہاں سے ہٹ جاتی ہے۔ مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بھی عقیق میں استغراق زیادہ رہتا تھا، میں نے بتایا بہت سے بزرگوں کو جن کا ہم نے مشاہدہ کیا عقیق وقت میں، بس تھوڑی سی توجہ، بلکہ جی چاہتا تو کوئی نہ ہی آئے۔ اب اس میں کیا محفوظیت ہے؟ وہ ایسی کہ ہر وقت مشاہدہ اپنے، اور کسی شے کی طرف اس کا التفات نہیں ہوتا۔ اسی میں آگے سے بتاتے ہیں، اس کے بعد یعنی جب یہ بات حاصل ہو گئی مقام فنا میں رسوخ کامل ہو گیا اور اس کے لوح قلب سے غیر اللہ کا نفس من کل وجود محو ہو گیا. اب اس کا دل جو ہے مشاہدہ حق میں، جلال میں، جمال حق میں، استغراق کے اندر، اب اور کہیں اس کا التفات نہیں ہے. پھر کیا ہوتا ہے اس کے بعد، اگر حق تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے کہ اس کو صاحب ارشاد بنا دیں تو اس کو مقام بقا و فرق سے مشرف فرماتے ہیں. پھر اگلا حال آ گیا، ایک حالت اور آ گئی. کیوں کہ صاحب ارشاد بنانا ہے، اس سے اپنی مخلوق کی اصلاح کا کام لینا ہے. اب اس کو ایک صلاحیت عطا فرما کر اب اس کو لوٹا رہے ہیں کس کی طرف؟ مخلوق کی طرف، تاکہ ان کو اللہ کی طرف لے کر آئے، اور جب نہیں تو پھر وہ مجذوب وہ جذب مہر ہوتے، ان کا التفات ہی نہیں ہے مخلوق کی طرف، محویت میں بادے جذب ہیں اور ان سکر صاحب میں آتے جاتے رہتے ہیں، کبھی صاحب ہے کبھی سکر ہے. جیسے ہمارے ایک بزرگ یہاں بھی ہیں، سکر صاحب میں رہتے ہیں، سنا پڑھا تھا، ان کو دیکھا تو ان کے حالات بتا رہے ہیں. جب شکر میں ہے، محبیت میں ہے، اس وقت ان کو یہاں کی کوئی بلت ملتی بات نہیں کرتی، اور جب صاحب میں آ گئے ہیں پھر سے. تو یہ اللہ کا نظام ہے، جس سے کام لینا ہوتا ہے اس کو یہ دے دیتے، نہیں لینا ہوتا اپنے میں اپنے لیے مخصوص کر لیا، اسی میں رہتے. اب جب سکر کے اندر ہیں، چونکہ مسلوب العقل ہیں، اب شریعت کی تکلیف نہیں، ان پر حکم نہیں ہے، اس لیے وہ جیسے اسی میں اپنے جذب میں رہے. لیکن جب صاحب میں آ گئے پورے پورے آرام چل گئے. سائی بوتل شام بالی رحمۃ اللہ کا واقعہ میں نے کئی دفعہ تذکرہ کیا، ان کی کتاب ذکر خیر کے اندر جو ہے ان کے حالات میں لکھا ہے کہ ان پر یہ حالت رہتی تھی، کبھی سکر کبھی صاحب، لیکن صاحب شریعت تھے، دو بندے مقرر رکھے تھے اپنے مریدین میں سے کہ جب نماز کا وقت ہے باقی سب کو حکم ہے کہ سب مسجد میں جا کے نماز پڑھو، ان دو کے لیے کہ انتظار کرو کہ مجھ پر جو شکر کی حالت ہے اس میں سے میں بیدار ہوں اور جماعت ہوں. زندگی بھر آپ نے نماز جماعت سے پڑھی. ایک مولوی صاحب نے کہیں اعتراض کیا کہ آپ مسجد کے بالکل قریب ہیں، بلکہ انہوں نے لفظ استعمال کیا کہ جس میں کہا گیا نا کہ مسجد کے پڑوسی کی نماز مسجد کے علاوہ نہیں ہوتی. جو مسجد کے پڑوس میں ہے اگر وہ نماز گھر میں پڑھے گا اس کی نماز ان مولوی صاحب نہیں، پہلی ملاقات تھی، پہلی دفعہ گئے تھے، دیکھا کہ نماز کے لیے مسجد میں نہیں آ رہے، حالانکہ پڑوس نہیں تھا، یہ بات نہیں ہے، یعنی کچھ گھر تھے، کچھ فاصلہ تھا. انہوں نے اعتراض جڑ دیا کہ آپ کے لیے جن، انہوں نے فرمایا کہ شکر ہے کہ آپ صاحب صاحب ہیں، ہماری تو مجبوری ہے، ہماری تو ایک بات تو بتائی جو آپ نے یہ کہا کہ پڑوسی، تو پڑوسی تو میں ہوں نہیں، کافی گھر کا بدلا ہے، دوسرا میری مجبوری ہے جب میں ہوں ہی نہیں، یعنی یہاں ہوں ہی نہیں، شکر میں ہوں، یہ انتظام کر رکھا ہے کہ دو بندے انتظار کریں. اچھا لکھا ہے ان کی کتاب کے، ان کے ذکر خیر ہے اس کے اندر جو ہے کہ جب ذرا زیادہ غلبہ ہوتا تھا اور تاخیر ہو جاتی تھی اور نماز کا وقت تنگ ہوتا تھا، اس حالت سکر میں وہ اللہ سے سوال کرتے تھے اللہ مجھے نماز پڑھنے دیں. یہاں پر یعنی اس کی اتنی فکر تھی، پھر سامنے آ جاتے پھر نماز پڑھی، اور بہت سے واقعات ہوں. تو ایسے بندے گزرے ہیں، مطلب ابھی ایک صاحب جمنہار نے جو دیکھا ان کا بھی یہی حال ہے، مجھ سے ایک مسئلہ اٹھایا انہوں نے اپنے کسی ایک ساتھی کے ذریعے سے کہ میں سکر سے سہم میں آ گیا. سکر سمجھ گیا نا، سکر کی مدہوشی ہے، محبیت ہے، وہ ہوشی نہیں کسی اور چیز، اس سے سہم میں آ گیا بیداری میں بالکل پوری طرح، اور نماز کا وقت تنگ ہے، ان کو یہ مسئلہ معلوم ہے کہ جب نماز کے وقت، یہ ایک مشکل مسئلہ ہے،
مفتی صاحب بھی جانتے ہوں گے یہ زیادہ تفصیل ان سے پتہ چل جائے گی. ایک آدمی اگر جنون میں چلا گیا یا بے ہوش ہو گیا, اگر پانچ نمازیں بے ہوشی میں اس کی گزری تو اس سے نماز کے پانچ یہاں ثابت ہوگی, لوٹانی نہیں. اگر چار ہوئی تو لوٹانی پڑے گی. ایسا ہی نہیں, یہ جنون کا بھی ہے بے ہوشی کا بھی ہے. ان کو یہ پتا تھا. اور پھر یہ کہ جب بیداری ہو گئی ہے اب وقت بھی ہے نماز کا, تو نماز کیا ہو گئی ہے ذمے, اس کا وجوب آ گیا. لیکن کہتے ہیں چونکہ کہ کیا ایک ایسی حالت سے گزرا ہوں, کیونکہ صاحب تکمین ہے, صاحب خدمت ہے, ان کے دن کچھ کام ہوتے ہیں, یہ ایک مستقل چیز ہے. اور جسم پر کچھ اس کے ایسے اثرات ہوتے ہیں, کہتے ہیں ہمت نہیں, وقت تنگ ہے لیکن ہے اور ہمت نہیں. تو مجھ سے پوچھوایا انہوں نے کہ میں کیا کروں, اب میں کیا کروں گا اس کا. اللہ کا شکر ہے میں تو ویسے بھی کوئی مسئلہ پوچھتا ہوں, کیا کہتا ہوں مفتی صاحب سے پوچھو. ان کا مسئلہ جو قانون کر رہے ہیں اس سے کچھ پوچھنا پوچھیں, ان شاء اللہ جو معلوم عرض کر دیں گے. لیکن جہاں تک اللہ کا فقہ ہے وہ کہاں سے, تو ان سے میں نے عرض کیا یہ آپ کا مسئلہ ایسا نادر الوقوع, بہت کم عام پیش آتا, کسی کو پتہ ہی نہیں کہ عام مفتی بھی نہیں بتائے گا. ان سے عرض کیا کہ عام مفتی ہاں کسی اللہ والے مفتی سے پوچھیں وہ بتائے گا. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ شریعت پر چلنے کی صلاحیت اتنی حاصل ہے اور اس کی فکر ہے کہ اس محویت کے اندر بھی, اس استغراق کے اندر بھی, جیسے ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ ابھی ہم نے خود ان کی صحبت اٹھائی کہ شیخ فانی کے حکم میں پہلے تو کرپا آپ سے عرض کیا, یعنی شیخ فانی کس کو کہتے ہیں کہ اتنا زیادہ بڑھاپا آ گیا ہے کہ اگر اس وقت روزہ نہ رکھیں تو شریعت ان کو اجازت دی ہے. تو شیخ فانی کے حکم میں ہوتے ہوئے بھی روزہ نہیں چھوڑتے تھے, اور حالت یہ ہے جو کہ سو سے زیادہ عمر تھی, زوف کا بھی غلبہ تھا کہ کھایا نہیں جاتا تھا, تو انٹیک بھی بالکل نہیں, اور روزہ نہیں چھوڑ, نیم رشی ہو جاتی تھی اثر کے بعد. تو یہ واقعہ میں نے پہلے ان کے صاحبزادے نے بتایا کہ اس پر بہت کوشش کی بہت, لیکن نہیں اس پر آتی تھی. ایک دفعہ کیا کہ ہم نے گھر والوں نے ان کے داماد ملی بشیر اور صاحب اللہ حمید اللہ صاحب کے بھی ایک مفتی صاحب سے فتویٰ لیا حوالوں کے ساتھ, خود فقیر ہے نا, جس میں یہ سارے اس کے تعلق ہیں دلائل, وہ فتویٰ وہ مفتی صاحب خود ساتھ, یعنی ان مفتی صاحب سے فتویٰ لیا جن پر حضرت کا اعتماد تھا سارے والوں کے ساتھ فقہ کے. پھر ایک حکیم طبیب حضرت خود حکیم تھے, وہ حکیم جن پر حضرت کا اعتماد تھا تو طبی اعتبار سے ان کو بھی ساتھ لیا. پھر ایک ڈاکٹر, وہ بھی ڈاکٹر ایسے جن پر حضرت کا اعتماد تھا طبی اعتبار سے, یہ تینوں کو لے کر حضرت کے پاس آ گئے. مفتی صاحب نے وہ فتویٰ اس میں سارے پڑھ کے سنا دیے حوالے ہیں, اور حکیم صاحب نے طبی اعتبار سے سارا بتایا کہ آپ نہ روزہ آپ چھوڑ دیں تو آپ پر کوئی مواخذہ نہیں. ڈاکٹر صاحب نے بھی طبی اعتبار سے جب ساری بات آپ نے تفصیل سے سن لی اور اس کے بعد فرمایا کہ مفتی صاحب بالکل صحیح کہتے ہیں, ایسے ہی ہیں یہ سارے حوالے صحیح ہیں, حکیم صاحب آپ بھی صحیح کہتے ہیں, یہ جتنی باتیں کہی ہیں بالکل صحیح ہیں, ڈاکٹر صاحب آپ بھی صحیح کہتے ہیں, لیکن یہ ساری باتیں مریض کے لیے ہیں, میں مریض ہی نہیں, یہ کس کے لیے ہیں, یہ دلائل سارے کس کے لیے ہیں, مجھے, اور میں تو مریض نہیں ہوں, یعنی نہیں دیا آمادہ ہوئے. اب یہ اندر میں ایک ایسا غلبہ ہے کہ اس شریعت مطہرہ کا یہ روزہ میں نے جا لوں, اب گھر والے محبت میں مغلوب ہو گئے اور مغلوبیت تو اگر بھول گئے, حضرت کی زندگی چونکہ سامنے گزری ہوئی تھی کہ اللہ پاک نے حضرت کو ایسا ادراک عطا فرمایا ہوا تھا کہ جو عام انسانوں کو حاصل نہیں ہوتا, تو آپس میں گھر والوں نے کسی مغلوبیت میں فیصلہ کر لیا کہ حضرت چونکہ معذور ہو چکے ہیں, نیچے کا سر میں نے پتا نا سوکھ چکا تھا نا, کہیں جاتے حضرت بھی نہ کہیں نہیں, گرمی رہتے تھے, ایک 99 سے 97 تک آپ پہ اسی کمرے میں رہے, تو اب چونکہ باہر جاتے نہیں ہیں تو بچوں کو آنے والوں کو سب کو اچھی طرح سے تنبیہ کی گئی کہ رمضان کا کوئی ذکر نہ کریں, خیر ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا رمضان شروع ہو گیا, یہ اپنے طور پر ایک سوچا ہے کہ نہ رمضان کا وقت چلے گا آرام سے لا کے, تو حمید اللہ صاحب رب سے مانگنے آئے کہ ہفتے معمول پہلی رمضان کی صبح کو ناشتہ لے کر آ گیا, جیسے روزانہ کا معمول ہوتا تھا, اور خیال تھا کہ آج کچھ دنوں سے ہم نے سختی سے کنٹرول کیا, کسی نے تذکرہ نہیں کیا, جیسے لا کے رکھا تو مجھے دیکھ کے کہنے لگے روزہ خوری کرانا چاہتے ہیں, مشاہدہ تھا تجربہ تھا حضرت کے کشف کا کہ اللہ نے صلاحیت عطا فرما رکھی تھی, یہاں بھول گئی, یہ سوچا کہ تو تذکرے نہیں کرے گا تو اس کو پتہ نہیں چلے گا رمضان شروع, یہ ایک عجیب چیز ہے, یعنی اس محبوبیت کے باوجود بات اس کی ہو رہی ہے, اس محبوبیت کے باوجود اللہ نے ایسی صلاحیت عطا فرمائی ہوئی ہے کہ وہ شریعت پر چلنے کا ایسا اندر میں صادق جذبہ ہے کہ جسم پر عارض کے ذریعے سے جو ایک آ رہی ہے کمی اس پر بھی غلبہ پا رہا ہے, نبھا لیتے تھے روزہ, نیند گشی ہوتی تھی نبھا لیتے, ایک کھان کھا کے روزہ رکھ لیا, ایک کھجور کھا کے روزہ کھول لیا, بس یہ خرچے عادت اٹھانے دی سے, تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو عام جو ہے نا سمجھ میں آنی مشکل ہیں, یہاں اشارہ ہو رہا ہے کہ صالح کے لیے جب مقام فلاں میں رسوخ کامل ہو جاتا ہے, یعنی اس کے لوح فرد سے غیر اللہ کا نفس من کل الوجود محو ہو جاتا ہے, اس کے فرد کی حالت یہ ہوتی ہے ہر وقت مشاہدہ جلال و جمال حق میں مستغرق رہتا ہے, حضرت طرح نے بتایا ہر وقت جائیں السلام علیکم خیریت جی, اس کے بعد آنکھیں بند ہیں اور بعد میں ایسے حالت ہے تو آپ ایک منٹ بس ایک منٹ کی بس ہوتی تھی, پھر کو دوسرا آگے آ گیا, اب کوئی اور گفتگو اور کوئی اسی, تو یہ محبیت جو ہے یہ استغراق جو ہے کسی شہر کی طرف التفات نہیں ہوتا, اس کے بعد اگر حق تا حق مردور ہوتا ہے تو یہ تو اخیر میں بڑھ گیا نا, ورنہ اس سے پہلے تو جب ارشاد تھا تو ماشاءاللہ پوری پوری رات سے علماء آتے تھے اہلہ آتے تھے تو گفتگو ہوتی تھی, عجیب عجیب نکات بیان کرتے تھے, علماء پوچھتے تھے لوگ کہاں سے ملے, میں قرآن سے, تقوی اختیار کرو اللہ اللہ کرو تدبر کرو اللہ بولے, وہ کھلتی تھی باتیں جی, تو اللہ پاک جب کو منظور ہوتا ہے تو صاحب ارشاد بنا دیں, اس کو مقام بقا فرق سے مشرف مارتے ہیں, حاصل یہ ہے کہ فنا کی حالت میں تو صالح کی تمام تر توجہ ذات حق کی طرف ہوتی ہے اور مخلوق کا اس کی نظر التفاق سے بالکل غائب ہو جاتی ہے, لیکن اس التفاق اور قبل السلوک جو اس کو التفاق تھا دونوں زمین اور زمین کا فرق ہوتا ہے, جب سلوک شروع نہیں ہوا تھا تو مخلوق میں جو تھا نا اسی میں رہ رہا تھا نا, اس وقت جو التفاق مخلوق کے تھا اس کا, اور اب جب یہ سارا سلوک پورا ہونے کے بعد جب پہنچ گیا واصل ہو گئے یہ ساری کتاب سے متصل ہو گیا, اب اس کو لوٹایا گیا ہے, اب اس کا التفاق مخلوق کی طرف اس لیے ہوا کہ ان کو کدھر لے جائے اللہ کی طرف, اب اس التفاق میں اور اس التفاق میں یہاں آپ کو فرما رہے ہیں, اس التفاق میں اور قبل اسلوب جو اس کو التفاق تھا دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے, یعنی پہلے جو التفاق اور توجہ تھی وہ استقلال مخلوق پر تھی اور مولا کی اسے غفلت تھی, اس کو بھی حال تھا پوری کی بھی توجہ اور اس کا توجہ اصلی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اور مخلوق کی طرف اس طور سے ہے کہ تمام مخلوقات اس کے لیے جمال و جلال الہی کے دیکھنے کا آئینہ بن جاتا ہے. پھر بات عرض کرنے کی ذوقی چیز ہے, سن لی آپ نے, میں نے بھی کہہ دی. اب جو مخلوق کو دیکھ رہا ہے, اب یہ مخلوق جو ہے تمام مخلوقات اس کے لیے جمال و جلال الہی کے دیکھنے کا کہ آئینہ بن گیا. اب اس کو ان کے اندر بھی اللہ کی قدرت, اس کا جلال, اس کا جمال مشاہدہ ہو گیا. اس وقت یہ حضرات مخلوق کے واسطے فیض رسانی بن جاتے ہیں اور مخلوق سے ملتے جلتے ہیں. اب بیچ میں کچھ وقت ایسا آیا تھا کہ بالکل اعراض, اب اس لیے اب ان کو لے جا رہے ہیں, ان کو فیض پہنچانا ہے اور ان کے اندر وہ دیکھ کیا رہے ہیں تو بالکل شاید اس کا جمال, اس کا جلال. اسی مقام کو شاید بیان فرماتے ہیں, جب یہ حضرات حقوق کے آسمان یا خواہشات کی طرف دو چیزیں کرتے ہیں, یعنی مخلوق سے ملنے کے وقت جو حقوق ان پر واجب ہوتے ہیں وہ مشابہ آسمان کے ہیں, کہ جیسے آسمان پر چلنا دشوار ہے اسی طرح ان حقوق کا ادا کرنا ہر شخص کا کام نہیں. اور خواہشات کی ضمیر سے مراد ان کی نفسانی خواہشیں ہیں جو فنا کی حالت میں نظر اتفاق سے بالکل محو ہو گئی تھی, تو جس وقت ان حقوق اور خواہشوں کی طرف ان کا نزول ہوتا ہے تو یہ نزول ان کا اذن الہی سے ہوتا ہے. یعنی اگر اذن نہ ہو یا ان کو اختیار دیا جائے کبھی مقام فنا سے آنا پسند نہ کریں. جیسے ہمارے لوگ ہیں نا, وہ کھانے کی طرف نہیں آ رہے نا, روزہ کوئی ہے نا, جی نہیں چاہتا, لیکن چونکہ ان کو حکمن بھیجا جا رہا ہے کہ اب مخلوق کی خدمت کرو, ان کی جو ہے وہ ساری جو یہ بے ترتیبیاں ہیں اس کو برداشت کر کے ان کو لاؤ کس کی طرف, بے اعتدالیاں, ان کی گستاخیاں, ان کی بے عدبیاں سب برداشت کر, کبھی پسند نہ فرمانا. لیکن یہ نزول بات تمکین کے ہوتا ہے, یعنی جب مقام میں فنا میں پختگی ہو جاتی ہے اس وقت ہوتا ہے, اور نیز یقین اور معرفت کے اندر پختگی کے بعد ہوتا ہے. اس لیے حقوق کی طرف بے ادبی اور غفلت کا نزول نہیں فرماتے. حقوق ادا کریں, بیوی کو اس کا, بچوں کو اس کا, پڑوسی کو اس کا, اپنے شہیدوں کو اس کا, مریضوں کو اس کا, حقوق کی طرف دیا بے ادبی نہیں ہے. یعنی جیسے قبض فنا تھی, حقوق کو نہ ادا کرنے وہ ادب ملوز نہیں تھا, اور نہیں مولا تعالیٰ شانو سے چونکہ غفلت تھی اب وہ بات نہیں رہتی, بلکہ حکمت ہوشیاری اور ادب کے لیے رہتے ہیں. اگر ان کو کوئی ستاتا ہے اس سے انتقام لیتے اب, کیونکہ اب سمجھ رہے ہیں کہ پتا نہیں رہا, یہ میرا امتحان ہو رہا ہے, اللہ نے مجھ پر مسلط کیا ہے, پہلے تو لڑ پڑتے تھے نا کہ اب نہیں. اس لیے کہ مولا حقیقی پر ہر وقت نظر قلب رہتی ہے, دل کی نظر رہتی ہے, تو یہ ان کے نفس کو پھلاتا نہیں. یعنی اس پہ یہ ایک, یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ اسی نے ہم پر اس کو مسلط کیا ہے. اگر کوئی شخص ان کے ساتھ ادب تعظیم سے پیش آتا ہے یہ اس کے نفس کو پھلاتا نہیں ہے. غرض تمام حقوق کے ادا کرنے میں ان کو کوئی دقت اللہ تعالیٰ سے کوئی وقت اللہ تعالیٰ سے غفلت نہیں ہوتی. ان کو غفلت تھوڑا سمجھنا اس میں سے باقی ہے, آئندہ اس کو پورا کر لیں گے. تو اللہ بات سے مانگے کہ اللہ ہمیں بھی اس کی حقیقت سے آشنائی عطا فرما دے. انشاءاللہ بات تو آگے بھی چلے گی, پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ تو ہے جب وصال ہو گیا, وصال سے مراد گھبرانا جائیں, میں کہتا ہوں وصال بے اختیار کیا گیا ہوں واصل ہو گیا, مقصود ایک ہی ہے. ہم ڈر جائیں گے کیونکہ ہمارے لفظ استعمال جو ہوتا ہے وصال کا, وہ کیا ڈرتے ہیں وصال کا لفظ کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ اب بزرگوں کے لیے کرتے ہیں، ایسا ہی ہے، بزرگوں کا وصال ہو گیا، عام لفظ کیا انتقال ہو گیا، کیوں جی؟ اختیاری یا غیر اختیاری ہیں؟ یہ منتقلی اختیاری یا غیر اختیاری؟ اس لیے کہتے ہیں نا انتقال ہو گیا، اس جہان سے منتقل ہو گیا، یعنی مر نہیں گیا، یہ کیا منتقل ہو گیا، ایک زمانہ گزارنا جو طے تھا وہ وقت گزارا ہے، اب یہ منتقل ہو گیا، اس کو انتقال کہیں گے، منتقل نہیں کہتے، کہتے اس کا انتقال ہو گیا، لیکن جو اللہ والے ہیں ان کا کیا کہتے ہیں؟ وصال ہو گیا ہے، وصال ہو گیا کیا؟ یعنی ان کی جو خواہش تھی اللہ پاک کے قریب ہونے کی، اللہ پاک کی محبت کے اندر ان اعمال کے کرتے 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 اس کے ساتھ جیسے ان کی ملاقات ہو گئی، وصل ہو گیا، یہ واصل ہو گئے، یہ پہنچ گئے، کیا کہتے ہیں ان کا کیا ہو گیا؟ وصال ہو گیا. اسی پر سوال اللہ فرماتے ہیں ان کا گمان ہے اور اس لیے شروع ہوا، اور اس عربی کا لفظ کو شادی کے طور پہ مثال ہی ہے نا، ان کا گمان ہے کہ عورت کا لفظ شروع اس سے ہوا ہوگا کہ جس دن اللہ والوں کا وصال ہوا، یہ ایسے ہی ہے نا کہ اللہ کو پا لیا، اس محبت کے اندر واصل ہو گئے، اس کا نام کیا رکھ دیا؟ عورت. اب نام تو وہی رہا، اب عورت کا نام پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے، بعض کا اصطلاح کے اندر حالات کی وجہ سے نا تبدیلی آ جاتی ہے. تو یہ تو ان کا ہے نا کہ وصال. اب یہ وصال کی حالت میں جب ان کا جب یہ واصل ہو گئے، یعنی جب اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے صفات مظلومہ ان کے اندر کل عدم ہو گئی، نفس مغلوب ہو گیا، شیطان مغلوب ہو گیا، طبیعت مغلوب ہو گئی، ماحول کی فضاؤں کے اثرات سب مغلوب جن جھڑ گئے ہیں ہی نہیں، اب یہ واصل ہو گئے. اس واصل ہونے کے بعد کی کیفیات ہیں وہ تذکرہ یہاں پر ہو رہی ہیں. تو یہ تو واصل ہونے کے وقت کی باتیں ہیں، لیکن اس کی ابتدا کیا ہے؟ میں پہلے بھی عرض کیا تھا، یہ فکر ہے جس کے لیے ہم جمع ہوتے ہیں، یہ اس کی کیا ہے؟ ابتدا ہے. ذکر سے پھر ہم نے واصل ہونا کہا مذکور کی طرف، وصال بھی ہو جائے تو بھائی کوئی نقصان کی بات ہے، لیکن ہم گھبرا جاتے ہیں. کیوں گھبرا جاتے ہیں؟ حقیقت سے ناشنا ہے. جب اللہ والوں کی حقیقت حاصل ہو جاتی ہے تو وہ متمنی ہوتے ہیں، ان کا شوق ہوتا ہے. اس لیے سرکار کی دعا بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے، اللہ مرزوق نے شوق لکھا، اے اللہ اپنی ملاقات کا شوق عطا مانگو اللہ سے، اللہ ہمیں بھی شوق لگا لوں. لیکن اس میں اللہ والوں کا جو ہے وہ شوق تو ہوتا ہے، لیکن خود تجویز نہیں کرتے، انتظار کرتے ہیں وقت سے پہلے جا سکے گی، وہ تو مقرر پہ جانا جانا ہے. اس لیے دعا ہے اللہ مرزق نے شوق، اب پھر جب اس کے آکار ہوں گے تو پریشانی ہوگی، لیکن ہمیں پریشانی پہلے سے لاحق ہو جاتی ہے، موت کا تذکرہ سنتے ہی موت کے آثار پر ہی فوراً، کیوں؟ شوق پہچانا نہیں، محبوب کو پہچانا نہیں ہے، اللہ کو پہچانا نہیں ہے، اس کی صفات جمال کو پہچانا نہیں ہے، اس کی صفات کمال کو پہچانا نہیں ہے. اسی کی کوشش ہے، اسی صلاحیت کو حاصل کرنے کے لیے ابتدا کیا ہے ہمارا؟ یہ ذکر ہے. اس ذکر کے ذریعے سے دل کے اندر شفافت آئے گی، لطافت آئے گی، پاکیزگی آئے گی. جب تک دل کے اندر نفسانی خواہشات نے غلبہ کیا ہوا ہے، یہ سفلی جذبات نے غلبہ کیا ہوا ہے، یہ روحانی لذات سے ہم آشنا ہی رہیں گے. آج کے زمانے کے اندر دل و دماغ پر غلبہ اسی کا متاثر اسی سے ہے. اس لیے اس ذکر کے لیے جب بھی ہمیں یا کہیں بھی جائیں، آپ حضرات کے سامنے ہیں کہ اتنا عرصہ ہو گیا یہاں پر مجالس ہوتے ہوئے، کبھی یہاں سلسلے کی عبادت دی گئی تھی؟ کبھی بیعت کا لفظ سنا یہاں پر کہ بیعت ہو گئی سلسلے میں؟ ہمارے حضرت رحمت اللہ نے یہی تربیت فرمائی کہ سلسلے کی دعوت نہ دینا, اللہ سے جڑنا, اللہ سے جڑنا. طریق سمجھاؤ, یہ طریقہ بتاؤ, یہ طریق کیا الغوا ہے, یہ اللہ کی طرف پہنچنے کا ذریعہ ہے, یعنی یہ شریعت مطہرہ پر ڈالنے کے لیے ہے. قریب اللہ کے شریعت ہی کرے گی وہ نازل شدہ شریعت جو اللہ پاک نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں عطا فرمائی ہے. اللہ ہمیں اس پر چلنے کی, اس پر جمنے کی توفیق عطا فرمائے. اس میں رکاوٹ کماتا نفس ہے, شیطان ہے, فضائیں ہیں. اب ان فضاؤں سے بچنا, اس نفس سے بچنا, اس کو مقبول کرنا, شیطان سے بچنا, یہ صلاحیت حاصل کرنے کی نکل کے دل سے اللہ والوں کی صحبت سے. یہ ماہرین ہیں, انہوں نے یہ گر سیکھا, فن سیکھا, ان سے طریقہ سیکھو. طریقہ سیکھو کس کے لیے؟ نفس کو مغلوب کرنے کے لیے, شیطان سے بچنے کے لیے, منفی جذبات کو قابو پانے کے لیے. تصوف تو بے غبار چیز ہے, یہ دل کی صفائی ہے. جب یہ صفائی حاصل ہو جائے گی تو شوق لگے گا, پھر عقائد کھلیں گے. ہاں پھر نہیں ہے تو جو آج ہمارے اندر آ رہا ہے نا, اللہ ہمیں حقیقت تک رسائی فرما دے. تو اب ہم ذکر کی مشق کر لیتے ہیں. ہمارے یہاں چونکہ ذکر قلبی کی, ذکر خفی کی مشق ہے, دل میں چپکے چپکے اللہ کو یاد کرنا. دل میں چپکے چپکے اللہ کو یاد, یعنی ذکر خفی, ذکر قلبی, یہ بھی ایک طریقہ ہے, یہ بھی ایک طریقہ ہے. اس کا مستقل حکم ہے. میں بھی کہہ رہا ہوں, پھر عرض کر رہا ہوں, یہی نہیں کہہ رہا. آج کل یہ بھی تو ہے نا, جو جس طریقے کہتا ہے یہی ہے بس, مانا یہ بھی نہیں ہے. یہ بھی ایک طریقہ ہے, یعنی اس کا بھی حکم ہے. وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. فرمایا جا رہا ہے اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کر, اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ اور پکارے بغیر, اور صبح بھی یاد کرو, شام بھی یاد کرو, اور غافلین میں سے نہ ہو. تو دل کو غفلت سے بیدار کرنے کا قرآن ایک طریقہ یہ بھی بتا رہا ہے, اس دل میں چپکے چپکے اللہ کی یاد بسا دو. اللہ ہی فرما رہے ہیں فاذکرونی اذکرکم, جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. ہم یاد کریں گے اللہ کے نام کے ساتھ. ایک جگہ فرمایا جا رہا ہے, دوسری جگہ وَذْكُرْ اِسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, کہ رب کو اس کے نام سے یاد کرو اور تبتل کے ساتھ, تنہائی میں, علیحدگی میں. یعنی یہ صلاحیت جو لینی ہے نفس کو مغلوب کرنے کے لیے, طبیعت پر غلبہ پانے کے لیے, ماحول کی فضاؤں سے بچنے کے لیے, اس کے لیے ہمیں کچھ وقت نکال کر اللہ کے نام کو دل میں رچانے بسانے کی مشق کرنی ہے. اس اسم سے, یہ متبرک اسم ہے, فتبارک اسم ربی کا, فرما رہے ہیں رب کا نام کیا ہے, بڑا متبرک ہے. اس کی برکت سے دل میں صلاحیت آئے گی, قوت آئے گی نفس کو مغلوب کرنے کی, چتان سے بچنے کی, سزاؤں سے بچنے کی, اور پھر صلاحیت آئے گی اللہ کے اطاعت کو کرنے کی, ہر نافرمانی کو چھوڑنے کی. اللہ سے مانگے, اس سے مقصود ہے دل میں شفافت, لطافت, پاکیزگی اللہ ہمیں عطا فرماتے. اب تھوڑی دیر اس کی مشق کر لیں, یہ تصور کی مشق ہے. تصور سے دل پر لفظ لکھیں اللہ, خوش نما رنگ جس کو جو اچھا لگے. اب تصور سے دل میں تکرار کریں اللہ 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 اللہ. اللہ سے مانگے اور تھوڑی دیر کے اس کی مشق کریں. آنکھیں بند کرنا یہ وقتی ضرورت کے لیے ہے. تو دل پر تصور سے اللہ دیکھتے ہوئے ہیں, اگر تصور نہیں جانتا تو اپنے ارادے سے تکرار ہی کریں دل کے اندر اللہ 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 اللہ. یہ تکرار اتنی کرنی کہ جس کا نام لے رہے ہیں، جس کو پکار رہے ہیں، جس کو یاد کر رہے ہیں، اس کا دھیان خیال ہمارے دل و دماغ میں رگ رگ ریشے میں ایسے سما جائے کہ تنہائیوں میں بھی ہمیں اس کے اطاعت پر ڈال دے اور اس کی ہر نافرمانی سے روک دے. اب تھوڑی دیر اس کی مشق کر دیں.
اللهم لا تجعلنا في اسمائنا وقضاتنا صلى الله عليه وسلم.